الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. آمين يا رب العالمين. ان اجتماعات جمعہ میں سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ ہے. غالباً پانچ اجتماعات جمعہ اسی حوالے سے پچھلے جو ہیں وہ ہوئے، لیکن آج میں اس کو چھوڑ کر، مضمون کا تسلسل تو ہے ایک معنی میں، لیکن سورہ کہف کی بجائے میں نے سورہ زاریات اور سورہ حدید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور یہ اصل میں پچھلے جمعے جو میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ بعض ساتھیوں نے سوال کیا کہ آپ جو حالات کا نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، واقعتاً ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کا دامن تھامنا چاہیے. امریکی الغار، امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے، اور امریکہ اس وقت سب سے بڑی عالمی قوت ہے، سول سپریم پاور آن ارتھ. لہذا اس کے مقابلے کے لیے تو اللہ ہی جو ہمارا مولا اور آقا ہے، واقعتاً ہے، اسی کو ہم اگر مولا اور آقا مان لیں تو ایک رستہ یہ ہے. لیکن اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ سوال کیا تھا مجھ سے ایک صاحب نے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کا قدر تفصیلی جواب جو ہے وہ انشاءاللہ آج دوں گا. ظاہر بات ہے کہ شے کا احساس ہونا کہ کچھ کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ بہت مبارک ہے اور ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ پھر کیا کرنا ہے، اس کے لیے صحیح خطوط بھی دیے جائیں، صحیح رہنمائی بھی کی جائے. قرآن اور حدیث ہمارے لیے سب چشمہ ہدایت ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کیا کرے، ہر شخص انفرادی طور پر کیا کر سکتا ہے جو اسے فوری کرنا چاہیے، جنہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. اسی حوالے سے ہم نے ایک ہینڈ بل بنایا ہے جو ہماری ساری اس گفتگو کا حاصل ہے، اور یہ ہینڈ بل آپ کو آج تقسیم ہوا ہے، میں اسی کے حوالے سے اسی کی وضاحت کروں گا آج کے خطاب جمعہ. یہ وہ دعوت ہے جو اس وقت ہماری پورے اہل پاکستان کے لیے، اس لیے کہ سب سے کڑا وقت جو ہے وہ پاکستان پر آیا، جن پر آنا تھا افغانستان پر آ چکا، عراق پر یلغار ہونی تھی ہو گئی، اب معاملہ جو ہے پاکستان کا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں سب سے ہمدردی ہے. ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے، الدین والنصیحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو نام ہی خلوص و اخلاص کا ہے، خیر خواہی، وفاداری. جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی، کس کی وفاداری، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، اس کی وفاداری، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے وفادار بنے. صرف اللہ کے نام کی تسبیح نہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر، فی الواقع اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مانے کہ ہاں اس کے حکم کے آگے سر جھک جائے گا، ہر معاملے میں جو فیصلہ اس کا وہ ہمیں تسلیم. یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے. یہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص و اخلاص. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی وفاداری. ہم نے خیر خواہی کا تقاضا یہ سمجھا ہے کہ اس کو ریشمی جزدان میں لپیٹ کر اور اوپر طاق میں رکھ دیا جائے گا، اور کھولنا کب ہے، اسے نکالنا کب ہے؟ یہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے ایک شے ہے. مرتے ہوئے کو قرآن مجید میں سورہ یاسین پڑھ کر سنا دی جائے، یہ اس کا مصرف ہے جو ہم نے سمجھا. فال نکالنے کے لیے قرآن مجید کا استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ. یہ مصارف ہم نے سمجھے ہیں قرآن کے، اور یا اس سے آگے بڑھ کر مردوں کو ایصال پہنچانے، ایصال ثواب پہنچانے کی کتاب ہے. خود بھی پڑھنے کے لیے وقت نکلنا مشکل ہے، ہاں کسی دوست کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو وہاں ایصال ثواب کے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، یہ قرآن اس کام آتا ہے. تو یہ وفاداری نہیں ہے اس کتاب کے ساتھ، یہ تو ہم نے اسے نسخہ موت بنا دیا، جو کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر حیات جاویدان کا نسخہ ہے، یہ ہم نے اسے نسخہ موت بنا دیا. بایا تشترا کار جزینیز کے یاسین ہے آسان بمیر. اس کے بعد فرمایا ولی رسول ہی، رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی، رسول کے ساتھ بھی خلوص و اخلاص، رسول کے ساتھ بھی وفاداری، یہ دین کا تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ رسول کے نام پر ہم کچھ درود کی محفلیں منعقد کر لیں اور رسول کے اسوے کو اور رسول کی سنت کو پاؤں تلے مسلتے رہیں. جو محفلیں منعقد کریں وہ بھی مخلوط ہوں، رسول کے احکامات کی سلیقے سری خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ ہے خیر خواہی وفاداری. وفاداری کا تقاضا تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے ادا کیا. آپ کا مشن، اس کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کیا ہے. جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اسوہ آپ کا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جو طرز بود و باش آپ کی تھی، وہی ہمارے لیے اسی میں نورانیت ہے. اس کو اختیار کریں، پوری زندگی میں رسول کی سنت کا اتباع، یہ ہے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ جو رسول کے ذمہ مشن تھا، اس میں ان کے دست و بازو بننا، معاون بننا، اس مشن کو آگے لے کر بڑھنا. وہ جو اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ اتمام کرنے کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ایک حد تک اتمام آپ نے فرما دیا اپنی حیات طیبہ میں، اور آگے کام امت کو سونپ دیا. تو وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کام کو اب یہ امت ادا کرے، اس اولمپک ٹارچ کو لے کر اب یہ آگے بڑھے. ولی ائمت المسلمین، اور ساتھ ہی آپ نے فرما دیا مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ بھی، جن کے ہاتھ میں بھی زمام کار ہے، جو اختیار و اقتدار کے مالک ہیں، ان کے ساتھ بھی وفاداری، خیر خواہی، ان کے ساتھ خلوص و اخلاص. ان کی خیر خواہی، خلوص و اخلاص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر وہ غلط کام کریں تو انہیں مناسب انداز میں ٹوک دینا، انہیں متوجہ کرنا. اگر وہ زیادہ حق سے برگشتہ ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ یہ آپ کے لیے آپ کی اپنی عاقبت کے اعتبار سے بھی مہلک ہے، انتہائی نقصان دہ ہے یہ راستہ، اور جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں پوری قوم کی گمراہی کا وبال بھی آپ کے سر پر آئے گا. لیکن یہ سمجھانا ہے انہیں دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ہمیں ان کی خیر خواہی مطلوب ہے، وہ خود ٹھیک ہوں، اپنا قبلہ درست کریں، پوری قوم کا بھی قبلہ پھر درست کریں. ولی عامتہم، اور پانچویں چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو عوام الناس ہیں، ائمہ کے مقابلے میں عامت الناس، عوام، ایک لیڈر ہے ایک عوام ہے، عوام کے ساتھ بھی خلوص و اخلاص، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی. ان کی خیر خواہی کیا ہے انہیں بھی بتایا جائے، متوجہ کیا جائے، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، جس طرز بود و باش کو تم اختیار کیے ہوئے ہو، جس تہذیب کو تم نے اپنا قبلہ بنایا ہے، یہ سراسر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے گھاٹے کا سودا. اپنے معاملات ٹھیک کرو، اللہ اور رسول کی وفاداری کا دم بھرتے ہو تو پھر ان کے احکامات پر عمل بھی کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، ورنہ مسلمان کس بات کے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، قرآن مجید میں ہے یہ سورہ انفال کے شروع میں. سیدھی سی بات ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اور اگر مومن ہو کر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ایمان کا دعویٰ غلط، تمہیں حق نہیں پہنچتا. اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کوئی اور راستہ مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں سوائے اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا. یہ بتانا ہے عوام کو بھی، عامت الناس کو بھی، اور دل سوزی کے ساتھ، اور یہی پیغام ہے جو ہم لے کر نکلے. اس کے لیے ہم نے عنوان بنایا سورہ حدید کی آیت پر، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر اور جو کچھ اللہ نے حق نازل فرمایا ہے، جو دین عطا کیا ہے، جو شریعت اتاری ہے، جو احکامات دیے ہیں، اس سب کے سامنے مسلمان جو ہیں ان کے دل جھک جائیں. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھل رہی؟ آخر اور کون سی چیز ہے جو انسان کو جگائے گی؟ جیسے قرآن میں آتا ہے فبأي حدیث بعده یؤمنون، اس حدیث، اس اللہ کے کلام کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو جتنے شدید حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ بھی اگر آنکھیں نہیں کھلیں گی تو اور کب کھلیں گی؟ چنانچہ یہی بات ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل ترین حالات سے دوچار ہے. دیکھیے یہ بات اس ممبر سے تو بہت دفعہ کہی جاتی ہے، کہی گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کالم نگار، چاہے وہ ہمارے اپنی اصطلاحات کے مطابق رائٹسٹ ہوں، لیفٹسٹ ہوں، اسلامی ذہن رکھنے والے ہوں، سیکولر ذہن والے ہوں، سب متفق ہیں، اور ان کے کالموں سے یہ بات جھلکتی ہے. جیسے ایک صاحب نے لکھا کہ ڈرو اس وقت سے جو آنے والا ہے. ایک اور کالم نگار جو سیکولر ذہن کے عام طور پر شمار ہوتی ہے، وہ اسلام کے حوالے سے حالات کا تجزیہ نہیں کرتے، اپنی سوچ، اپنی عقل. انہوں نے بھی جو تصویر کا نقشہ کھینچا تھا پاکستان کے لیے، انہوں نے کہا کہ کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، اب پاکستان ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، امریکہ نے ہر طرف سے گھیرا مکمل کر لیا ہے. ہمارے خلاف انہوں نے فائل جو تیار کر لی ہے وہ بہت محکم ہے، مضبوط ہے، اور اب امریکی شکنجے سے نکلنے کی بظاہر کوئی راہ نظر. اور حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان کی پوری تاریخ قابل رشک نہیں رہی، کبھی سیاسی بحران ہے، کبھی معاشی اعتبار سے ابتری ہے، کبھی مارشل لا آ رہا ہے، حکومتیں بدل رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، ایک بے چینی ہے، خلفشار ہے، ہم کسی دور کو بھی قابل تحسین نہیں قرار دے سکتے. اگر ایوب خان کے دور کو ہم کہیں کہ وہ ایک اعتبار سے اچھا تھا تو دوسرے اعتبار سے بدترین تھا. کسی قدر معاشی استحکام پاکستان کو حاصل ہوا, انڈسٹری جو ہے اس دور میں آئی, لیکن سیاسی اعتبار سے بدترین دور تھا. اور اسی نے, ایوب خان نے ہی جو ہے وہ پٹری سے اتارا ہے اس ملک کی جمہوری گاڑی کو, اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک بھگت رہے ہیں. تو کوئی دور بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم رش کر سکے کہ وہ دور بڑا عمدہ تھا, ضروری تھا. لیکن 9/11 کے بعد شروع میں تو ہم خود فریبی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ عافیت کا ہے, وہ مصلحت کوشی کا ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے. انڈیا جو ہے دیکھیے سٹ پٹا رہا ہے, چیخ رہا ہے, انڈیا کے سارے عزائم ناکام ہو گئے اور پاکستان کو خصوصی فرنٹ لائن اسٹیٹ کا درجہ حاصل ہو گیا امریکہ کے حوالے سے, اور انڈیا چل ملا رہا ہے. یہ سب سط ہی باتیں تھیں جو لوگ صرف سطح کو دیکھتے ہیں, جو کوتاہ نظر ہیں یہ ان کا تجزیہ تھا, ان کا اسسمنٹ. وہ خود فریبی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب اس کا نشہ اترتا جا رہا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمارے جو بھی مفادات تھے, قومی مفادات جن کو بچانے کے لیے ہم نے وہ یو ٹرن لیا تھا, ایک بہت بڑا یو ٹرن, اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف غداری اور بغاوت کی تھی, اس یو ٹرن کے جو ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ جن مقاصد کے لیے یو ٹرن لیا گیا تھا ان سب قومی مفادات سے ہم یکے بعد دیگرے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت ترین وقت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آیا. اللہ جملہ پڑھیے, امریکہ ایک بدبخت ہاتھی کی طرح پہلے افغانستان اور پھر عراق کو روندنے کے بعد اب پاکستان کی سرزمین پر فوجیں اتارنے اور ہمیں اپنے قیمتی ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے. دیکھیے 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ نے واقعتاً ایک بدمست ہاتھی کی شکل اختیار کر لی. تمام عالمی اصول بالائقہ, سب سے پہلے افغانستان پر چڑھائی کی بغیر کسی ثبوت کے. اس وقت صرف یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اور اس وقت وہ ہاتھی بھپرا ہوا ہے, پوری طاقتیں اس کے ساتھ ہو گئیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب جو یہ کہہ رہا ہے کرو, کسی طرح اس کی تلافی کرنی ہے, اس کے نقصان کے لیے کچھ مداوع کرنا ہے. چنانچہ ایک بڑی کوالیشن بھی بن گئی تھی, حالانکہ کوئی ثبوت نہیں تھا. طالبان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, اسامہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. چڑھ دوڑے, یہ مست ہاتھی ہونے کی پہلی نشانی, بلکہ اسے کہیں گے پاگل ہاتھی جس پر جنون طاری ہو چکا. اس کے بعد یہی کام اس نے عراق پر کرنا چاہا تو عالمی طاقتوں نے پھر اتنا ساتھ نہیں دیا, اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ یہ کچھ اور ہے. مسئلہ حق اور انصاف کا نہیں ہے, بلکہ ایک طاقت ہے جو مسلمانوں کو روندنا چاہتی ہے ہر قیمت پر, ہر صورت میں. کوئی دلیل ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے, اور عراق کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, اکثر عالمی طاقتوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا, لیکن تنے تنہا یہ اس کے پاگل پن کی مزید نشانی ہے. فیصلہ کیا کہ نہیں ہم کریں گے, یو این او بھی نہیں مانتی, نہ مانے. اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ جس بنیاد پر عراق پر چڑھائی کی گئی وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا, کوئی حقیقت نہیں. اخلاقی اعتبار سے بھی اس کے پاؤں تلے اب زمین نہیں ہے, لیکن ڈھٹائی ہے. اور سب سے بڑا اصول, ایک اصول, اگر اسلام نہیں ہے تو پھر یہی ایک اصول ہے, اور وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں صرف ایک چیز کو اور سمجھ لیجئے کہ اس بدمست ہاتھی کے کا جو محاورت ہے وہ کون ہے. آگے بھی بات آ جائے گی اشارتاً کہ اس کے سر پر سوار جو جنون ہے وہ اصل میں یہود کا. یہ خود اپنے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, کوئی اور طاقت اسے کنٹرول کر رہی ہے, اور وہ طاقت مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتی ہے. اسلام کو مٹانا چاہتی ہے. عراق سے خطرہ اسے تھا اصل میں, افغانستان سے اصل خطرہ اسے تھا کہ کہیں یہ ایک جو قوم پر پھوٹی ہے اسلامی نظام کی, کہیں یہ تناور درخت نہ بن جائے اور ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور پاکستان سے بھی اصل خطرہ اسی کو ہے, اور یہاں کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ایٹمی پروگرام ہیں یہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, وہ اسے ایک لمحے کے لیے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا امریکہ کا بھی ہدف وہی ہے, اس ہاتھی کو کی گائیڈ کرنے والا جو ہے وہ یہودی ذہن. یوحنا کی جو پیشن گوئیاں ہیں سینٹ جان کی ریولیشن میں یہ بات آئی ہے, آخری زمانے میں ایک بہت بڑا خونخوار جانور ہوگا, بہت بڑا بیسٹ, اور اس کی گردن پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی, آج بالکل واضح ہو کر آ گئی کہ اس کا مفہوم کیا ہے. نمبر تین آئیے, امریکہ کے شدید دباؤ کے باعث ہم جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائی کرنے اور اپنے بے گناہ قبائلی بھائیوں کا قتل عام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. حالانکہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے قبائلی عوام کو ناراض کرنا پاکستان کے حق میں انتہائی نقصان دہ ہے. اس وقت سب سے ہاٹ ایشو یہ, اور حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم اس بات پر متفق تھی, وہ چاہے اسلام پسند طبقہ ہو, چاہے سیکولر ذہن والے ہو, چاہے رائٹسٹ ہو, چاہے لیفٹسٹ ہو, چاہے فوج ہو, چاہے سویلینز ہو, آج تک اس بات پر متفق رہے ہیں کہ قبائلی عوام کو ناراض کرنا پاکستان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا. اور اب بھی اس پر متفق ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے, آج ہی کے اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے, عمران خان ہیں تو وہ چیخ رہے ہیں, مجلس شعبل والے تو ظاہر بات ہے کہ روز ہی ان کے بیانات آ رہے ہیں, نواز شریف ہوں, بے نظیر ہوں, سب چیخ رہے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. وانا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اور یہی نہیں حکومتی ارکان بھی پھٹ پڑے ہیں پارلیمنٹ میں. نوائے وقت میں تو میں نے یہ خبر پڑھی ہے, اور کوئی اخبار میری نظر سے آج نہیں گزرا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومتی ارکان بھی پھٹ پڑے ہیں کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں اسی ایشو کے اوپر کیا ہو رہا ہے. خودکشی کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں جو ہے اس ملک کی جڑوں پر کلہاڑے چلا رہے ہیں, اور وزیر داخلہ فرماتے ہیں وانا آپریشن پر پارلیمنٹ کو اعتبار میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ایسا, آخر پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ اتنے اہم قومی ایشوز بھی جو ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آنے تو کس کام کے لیے بٹھائے ہوئے یہ لوگ؟ صرف یہ طے کرنے کے لیے کہ آج شام کو کیا پکنا ہے اور ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے جمع کیے؟ یہ ڈھٹائی, بے غیرتی اور بے حمیتی کا بدترین مظاہرہ ہے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اس آپریشن کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پارلیمنٹ کے منہ پر ایک تماچا ہے جو رسید کیا ہے آپ کے وزیر داخلہ صاحب. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, میں نے عرض کیا کہ سب متفق تھے اور ہیں اب بھی ہیں کہ ملکی مفاد کے اعتبار سے سوئسائڈل ہے, خودکشی ہے, اور دینی اعتبار سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بے غیرتی اور بے حمیتی ہے. اس سے کم تر الفاظ نہیں ہے اس کے. اپنے ہی مسلمان بھائی اور وہ لوگ کے جو حق کے خلاف کھڑے ہوئے, جنہیں ایک زمانے میں امریکہ نے استعمال کیا روس کے خلاف, ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت جاگی اور وہ دین کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. ہم ایسے مسلمانوں کو کہ جو ہمارے لیے لائق تحسین ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, انہیں پکڑ پکڑ کر دشمن کے حوالے کر رہے ہیں. اور اپنے قبائلی جو ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہے، جنہوں نے ہماری مغربی سرحد اس پہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی اندیشہ اور خدشات سے ہے اس سے بچائے رکھا ہے، ان کے خلاف ایکشن. لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ؟ میں نہیں کہتا کسی کی بدنیتی ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ دباؤ کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، وہی مس کھاتی ہے اس کا دباؤ ہے اور ہم بے دست و پا ہیں. لہذا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور ہمارے دین کی تعلیم بھی یہ ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کہ پرویز مشرف صاحب بھی ہرگز اپنی رضا اور رغبت سے یہ کام نہیں کر رہے، انتہائی دباؤ کے تحت یہ قدم اٹھایا. لیکن یہ صورتحال ایسے ہی ہے، اس کو حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ کوئی شخص گن پوائنٹ پر کسی سے کہے کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو اپنی یہ کلائی کی نس کاٹو بلیڈ سے خود، اور وہ احمق جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بلیڈ سے اپنی اکلائی کی نس کاٹ لے، یہ خودکشی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ وہ خون بہ جائے گا تھوڑی دیر میں اور انسان ختم. تو ہم اگر اپنی جان اور پاکستان کو بچا رہے ہیں اس طریقے سے تو حماقت میں مبتلا ہیں، یہ ہم بچا نہیں رہے ہیں، خود اپنے آپ کسی کو خودکشی کہتے ہیں. اس پر ایک چیز کا اور تب اضافہ کروں گا تبصرے کا، کہ چونکہ یہ بہت کڑوا گھوٹ تھا، بہت کڑوا گھوٹ تھا، لہذا امریکہ نے اس میں ہمیں تھپکی بھی دی ہے تھوڑی سی. ہمارا جو محبوب ہے جس کی وفا کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے ہمیں، اس موقع پر یہ تسلی دی ہے کہ نان نیٹو الائز میں، اتحادیوں میں ہم تمہارا شمار کریں گے، مقربین میں تمہارا شمار ہونے لگے گا. اور مصیبت کیا ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا. 9/11 کے اوپر کیا ہوا تھا، کتنے وعدے تھے، کتنے وفا کا دم امریکہ بھر رہا تھا اس وقت، لیکن اس وقت سے آج تک مسلسل ہمارا بازو مروڑ رہا ہے، کبھی ایک ایشو پر کبھی دوسرے ایشو مسلسل، لیکن ہم سبق لینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا، شاید سبق مل بھی جائے تو ہمارے سامنے امریکہ جیسی طاقت ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر امریکہ کے آگے تو جھکنا پڑے گا، کیا کریں. چاہے اندر سے سبق سیکھ چکے ہوں، ہمیں راستہ نظر کوئی اور آ نہیں رہا. طوطا چشمی کا لفظ جو ہے وہ بے وفائی کے لیے آتا ہے، محبوب کی بے وفائی کے لیے، دوست کی بے وفائی کے لیے، لیکن طوطے کا بیچارے کا کیا قصور. اب میرا خیال ہے نئی لغت میں امریکہ چشمی ہونا چاہیے اس کے لیے، جو ہمیں تجربہ ہوا ہے بار بار امریکہ کے ہاتھوں. لیکن پھر ہم بڑے خوش ہیں، نان نیٹو الائز بھی ہمارا شمار ہو گیا، سبحان اللہ، بڑا اونچا مقام امریکہ نے دے دیا. لیکن یہ کہ سوائے اس کے کہ اپنی ہی ناسمجھی پر ماتم کریں اور کوئی راستہ نہیں. حمید گل صاحب نے بیان دیا ہے کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے، اور یہ کیا ہے، سیدھی سی بات یہ کہ وقتی طور پر پیٹ تھپکی ہے، کل امریکہ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اسے پاکستان کو نان نیٹو الائز میں شمار کیا تھا. 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا، وعدے ہم سے تھے، نوازا جا رہا تھا بھارت کو. تو لہذا اس سے اگر کوئی امیدیں کسی نے وابستہ کی ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں بستا. اب آگے چلیے، اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کی کوشش میں، دیکھیے ہمارے سامنے جو بھی قومی مفادات رکھے گئے تھے ان میں مقدم ترین تھا نیوکلیئر انسٹالیشن، نیوکلیئر پروگرام، اس کی حفاظت. اور اس کے لیے تو صدر مشرف صاحب نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کریں گے. اب تک کیا ہو رہا ہے، باقی سارے مفادات قربان ہو چکے ہیں. وہ کون کون سے ہو چکے ہیں، اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کی کوشش میں ہم نے 11 ستمبر 2000 کے بعد پہلے افغان پالیسی اور طالبان حکومت کو امریکہ کے چرنوں پر قربان کیا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد سے ایک رخ ہمارا جو ہے وہ بن گیا. یہ بہت بڑا ایونٹ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تاریخ میں یاد کیا جائے گا ہماری اس غلطی کو. پھر جہاد کشمیر پر اپنے موقف سے دستبرداری قبول کی. ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے دہشت گردی نہیں ہے, جہاد ہے, اور اب ہم امریکہ کی ڈیفینیشن کو ماننے پر مجبور ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ واقعی دہشت گردی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ہم بھی پوری قوت استعمال کریں گے. زبردست کا ٹھینگا سر پر ہوتا ہے, لہذا ماننے پر مجبور ہیں. وہ سفید کو سیاہ کہے, سیاہ کو سفید کہے, ہمارا کام سر جھکانا ہے. اور حال ہی میں اپنے قابل احترام ایٹمی سائنسدانوں کو قربانی کا بکرا بنا کر پوری دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا عذاب بھگت رہے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے, بلکہ ملک کے تمام اصحاب علم و دانش حالات کے اس تجزیے پر متفق نظر آتے ہیں کہ امریکہ نہ صرف پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں اپنی فوجیں اتارنے اور عراق کی طرح کی کارروائی کرنے پر تلا ہوا ہے. شکاگو ٹریبیون میں یہ بات آئی تھی کہ امریکہ پلان کر چکا ہے عراق کی طرح کی کارروائی اب پاکستان میں ہونی ہے. یعنی انہوں نے معین کر دیا کہ نیکسٹ ٹارگٹ پاکستانی ہے, اس ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کرنا ہے, ہمارا بازو مروڑ مروڑ کر اچیو کر لیں اور ہم سے ہی وہ کروائیں یا وہ خدا کر کریں, پہلے وہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں. بلکہ وہ ہر قیمت پر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر بھی اپنا کنٹرول چاہتا ہے, یہ بھی سب کو نظر آ گیا ہے. کوئی اس کا انکار کرے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوگی کہ اس چیز کا انکار کر سکتا ہوں. اس کا ٹارگیٹ ہی وہ ہے اور وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے. افغانستان اور عراق میں کچھ تو خون کا بازار گرم کرنے کے بعد اب اس کا اگلا ہدف پاکستان ہی ہے. گویا اب ہمیں امریکہ کو خوش رکھنے اور اس کی شر انگیزی سے بچنے کے لیے اپنی خود مختاری اور اپنے ایٹمی پروگرام کی خود اپنے ہاتھوں, بقول صدر مشرف بغیر کسی دباؤ کے, خود اپنے ہاتھوں قربانی دینی ہوگی, ورنہ یہ قدم امریکہ خود اٹھائے گا. اس رخ پر جا رہے ہیں حالات, یا تو خود ہی کر لو یہ کچھ, ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں. اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایٹمی اثاثے جو ہیں اگر ان کی تحویل میں آ جائیں, وہ آگے آ رہا ہے. یہ بات واضح رہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ اپنے ایٹمی اثاثوں سے محروم کر دیے گئے تو پھر شدید اندیشہ ہے کہ ہم ہندوستان کے تنگ نظر متعصب ہندو کے رحم و کرم پر ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف شدید انتقامی جذبات اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور اس کے لیے بغل میں چھری منہ میں رام رام والا جو ہندو ہے وہ بھی امریکہ کی اس پلاننگ میں اس کے ساتھ پوری طرح شریک ہے کہ اس وقت تو پاکستان کے ساتھ میٹھے بن جاؤ, اور وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے, ہم دو قدم آگے بڑھتے ہیں. سب سے بڑا کریڈٹ جو انڈین ٹیم اور جو لوگ ہندوستان سے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ دیا کہ ہم اتنی قدر افزائی ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے. اب یہ کریڈٹ ہے یا ڈس کریڈٹ ہے یہ آپ خود فیصلہ کیجیے. یہ من و تو کا جو تصور ہے یہ مٹا دینا چاہ رہے ہیں, پاکستانی اس میں پیش پیش ہے. حالانکہ یہ بی جے پی حکومت, اس کا ایجنڈا بالکل واضح ہے, وہ اس تقسیم کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اس اپنی دھرتی ماتا پر. ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کے وہاں کے مسلمان کے لیے, ہندوستان کے مسلمان کے لیے, کہ مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان. اس ملک میں ہندوستان میں مسلمان کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, یہ تو وہاں کے لیے ہے, لیکن پورے خطے کے حوالے سے تو وہ ان کا ایجنڈا ہے یہاں سے اسلام کا مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا. یہ الگ بات ہے کہ انہیں ابھی وہ قوت حاصل نہیں ہوئی سیاسی کہ وہ اس ایجنڈے کی طرف آگے بڑھ سکتے, لیکن اب جو حالات جا رہے ہیں وہ اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ سیاسی قوت بھی انہیں حاصل ہو جائے گی. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ دیوار برلن جو ہے وہ گر رہی ہے, راستے کھل رہے ہیں. اس پر تبصرہ ذرا آگے ہوگا. مسلمانوں کے ازلی دشمن یہود اور ہنود آج امریکہ کے تعاون سے پاکستان کا وجود مٹانے کے در پہ ہیں. ایک تو اس کا تشخص ہے اسلامی تشخص, وہ تو بڑی تیزی سے مٹایا جا رہا ہے. یہ حکومت بھی لگی ہوئی ہے, اس سے پہلی حکومتیں بھی اس ایجنڈے میں شریک تھیں امریکہ کے ساتھ. اب یہ ہے کہ ایٹمی اثاثے بھی اپنے کنٹرول میں لے کر جو ایک دفاعی حصار ہے اس کو بھی توڑا جائے. ہمارے اجتماعی جرائم کی سزا شاید ہمارا مقدر بن چکی ہے. قریباً 57 سال قبل ہمیں اللہ تعالی نے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دلائی تھی. مصیبت یہ کہ ہمیں تو اپنی تاریخ سے بھی دور رکھا گیا ہے, اور اب نصاب تعلیم میں مزید ایسی ترمیمات بھی کی جا رہی ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ایسی تھی بھی کہ جس میں اسلام کے حوالے سے اس ملک کے رہنے والوں میں کوئی چنگاری بھڑک سکتی ہو, اس کو بھی صاف کر دیا جائے, حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے. تاریخ ہمیں صحیح طور پر ہماری نہیں پڑھائی گئی. ہمارا اصل تعلیم یافتہ طبقہ وہ ہے کہ جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتا ہے. وہاں کے رنگ ڈھنگ اور ہیں, وہاں کے نارمز ہی اور ہیں. وہ تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے غیر پاکستانی اقوام ہیں جو تیار ہو رہی ہیں, اور باقی لوگوں کو بھی کیا پڑھائی گئی اور کیا انہوں نے پڑھی. ہاں, جو لوگ اس وقت تھے قیام پاکستان سے قبل, اور وہ اس وقت اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب انسان ذی شعور ہوتا ہے, انہیں معلوم ہے کیا حالات تھے. ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی کی تلوار ہمارے سروں پر لٹکی ہوئی تھی, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پوری قوم جو جمع ہوئی ہے اس نعرے کے تحت. اور وہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے. یہ وعدہ تھا. اللہ تعالی نے ہمیں اس غلامی سے, اس دوہری غلامی سے نجات دی, اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم وہاں ایک سچی اسلامی فلاحی ریاست قائم کر سکیں, اور دین و شریعت کو قائم و نافذ کریں. اسلام دین حق, اس کی برکات, شریعت, احکام شریعت, ان کا نفاذ. لیکن ہم اپنے دین اور اپنی منزل کو بھلا کر دنیا داری اور نفس پرستی کے چکر میں پڑ گئے, اور علامہ اقبال کے شعر کی عمری تصویر بن گئے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہی میچوں میں جو کچھ ہوا ہے, جس کلچر کا مظاہرہ ہوا ہے, کیا فرق ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, کوئی فرق ہے؟ ہمارے بھی گزرا بیٹھے ہوئے, ان کے بھی گزرا بیٹھے ہوئے, وہی لباس, وہی بدا قطع, وہی تہذیب, وہی کلچر, وہی بے پردگی اور یعنی فحاشی وہاں پر ہے, اسی کا مظاہرہ ان سے آگے بڑھ کر ہم کر رہے ہیں. اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, سیرت, کردار, اخلاق کی پستی میں یہود کو پیچھے چھوڑ گئے. اقبال نے تقریباً 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی, اور ہم اسی رخ میں مزید پختہ ہوتے چلے گئے. ہمارا تمدن جو ہے, ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے. کلچر ہمارا وہ ہے, یا تو یہود و نصارہ والا ہے یا ہندوؤں والا. ایک ایک شادی پر ہفتوں تقریبات ہوتی رہتی ہیں, اور ہفتوں احکام شریعت اور سنت رسول کی دھجیاں بکھرتی ہیں. قوم معاشی اعتبار سے انتہائی برپست حال میں, قوم کا ایک بڑا طبقہ معاشی اعتبار سے افلاس کی زد میں, اور لاکھوں کروڑوں ان پر خرچ ہو رہے ہیں. بالکل اسراف اور تبذیر کی بدترین صورتیں, اور کلچر ان میں وہی ہے, ہندوانہ کلچر اور مغربی ثقافت. یہ اس کام کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ کام تو آپ باہر رہ کر بھی کر سکتے تھے, ہم سب کر سکتے تھے. نماز بھی پڑھ سکتے تھے، مسجدیں بھی ہیں، آج بھی دیکھیے جا بجا نشانات مسلمانوں کے وہاں موجود ہیں، مسجدیں ہیں، آباد بھی ہیں، ایک آدھ مسجد کا جھگڑا ہے تو یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں کی اتنی مسجدیں مسمار کر دی، وہاں ہندوؤں نے ایک مسمار کر دی ہے تو اس پر بڑا واویلا ہے. اصل دین کدھر ہے؟ وہ نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا معاشی نظام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا معاشرتی سسٹم کہاں ہے؟ اور یہ بات سمجھ لیجیے، یہ کوئی قوم کا ایک طبقہ نہیں ہے، پوری قوم اس جرم میں برابر کی شریک ہے. چلیے برابر کی نسل کہیے، شریک ضرور ہے، ہاں بعض طبقات زیادہ بڑے مجرم ہیں، جنہیں اللہ نے سیادت و قیادت کا منصب عطا کیا ان پر زیادہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی. جو رجال دین ہیں، جو علماء ہیں، جو دینی طبقات ہیں، ان کی یقیناً ان کی ذمہ داری بھی سوائے اپنے رول کو ادا نہیں کیا انہوں نے، وہی سیاست ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اقبال نے تو کہا تھا، لیکن سب اسی کھیل میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اسلام، اسلامی اقدار، اسلامی نظام، شریعت کے احکام، کوئی سروکار نہیں. طریقے چلتی ہیں تو جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے لیے. یہ پوری قوم کی سزا ہے. جو لوگ کسی ایک طبقے کو مجرم ٹھہرا کر اور باقیوں کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں، وہ خود فریبی کا شکار ہے. ہمارا اصل جرم، یہ صفحہ پلٹ لیجیے، ہمارا اصل جرم اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی اور اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی ہے. نہ تو اجتماعی سطح پر ہم نے دین کو قائم کیا آج تک کوئی نظام، اور ذرا اگر پیش رفت ہونے لگتی ہے تو پھر اوپر سے کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے. سود کے معاملے میں وفاقی شریعہ عدالت کے ذریعے کچھ پیش رفت ہونے لگی تھی، اسے پھر کل عدم کر دیا گیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. ہمارا اصل جرم اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی اور اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی. یہ دین کے ساتھ بے وفائی پوری قوم نے کی ہے، جو گزشتہ نصف صدی سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی ابتری اور معاشی بدحالی آج تک ہمارا مقدر بنی رہی، اور اب ہماری آزادی و خود مختاری، ہمارا اسلامی تشخص اور ہمارا ایٹمی پروگرام شدید خطرات سے دوچار ہے. بقول اقبال، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. یہ ملت کے گناہ ہیں جن کی سزا مل رہی ہے. افراد کے گناہوں کی سزا پوری ملت کو نہیں ملا کرتی. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے. ہاں جب پوری ملت، ملت کا بڑا حصہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اللہ اس کے دین کے ساتھ بدداری کرے، اس کی کوئی معافی نہیں. وہ سزا ہے جو تلوار بن کر ہم پہ لٹکی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا احساس بھی کتنے لوگوں کو ہے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم اتنی دور نکل چکے ہیں اور احساس زیاں بھی ختم ہو چکا ہے، اور ہماری سوچ اس درجے مادہ پرستانہ ہو چکی ہے کہ قوم کا ایک خاصا بڑا طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، امریکہ آ جائے، امریکہ کا قبضہ ہو، امریکہ کی چھتری تلے ہم آ جائیں، بھارت کے ساتھ جو ہے ہمارے برادرانہ تعلق قائم ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ تجارت کو بھی فروغ ملے گا، یہ کلچر جو ہے جس میں ہم پہلے ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں اس میں مزید ترقی ہوگی، مزید عیش و آرام ہوں گے، مزید اللہ تعلوں کے دروازے کھلیں گے. جن لوگوں کی یہ سوچ ہے ان سے تو میں، ان سے میرا اصل خطاب نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں سوچنا چاہیے کہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا، اور اسلام، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر سطح پر، یہ اسلام کا اولین تقاضا ہے. پھر میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ اسلام کی یہ جو تہمت ہے اپنے سر سے اتار پھینکے، پھر ترقی کے راستے زیادہ کھلیں گے. اس لیے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم کچھ کر لو جب تک نام کے بھی مسلمان ہو تم یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے. ہاں اس تومت کو اتار پھینکو، دنیاوی ترقی کے راستے کھل جائے، انڈیا ترقی کر رہا ہے اس لیے کہ وہاں ہندو ہے. ہم پاکستان میں ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ہم کسی اعتبار سے پیچھے ہیں ان سے کسی صلاحیت میں؟ ہمارا کوئی آئی کیو لیول جو ہے وہ ان سے کم ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم اسلام کے مدعی بھی ہیں اور پھر دین کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ کی سزا ہمیں دنیا میں ہی ملے گی. یہ اللہ کے قانون ہے. وہ ہندو ہیں وہ انگریز ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو جن کی وہ سوچ ہے میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ تہمت اتار پھینکے تب راستہ صحیح کھلے گا, ورنہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا کرم فرمایا کہ مسلمانوں میں پیدا کیا ہے تو اس کی شکر گزاری کے پھر کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں, کیا ذمہ داری بنتی ہے, ذرا اس کو اور پر سوچنا چاہیے. آج کیف یہ صورت ہے قومی زندگی کے اس نازک ترین موڑ پر امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو امریکی بدمست ہاتھی ہے اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں, یہ جو تسلیس شیطانی جس کا رخ اب پاکستان کی طرف ہے, بھارت اسرائیل اور امریکہ, یہ جو جارحیت ہے عالمی پاکستان کے خلاف, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رب کائنات کی مدد کا حصول ہی ہمارے بچاؤ کا واحد راستہ ہے. سیدھی سی بات, راستہ ایک ہے, یہ نہیں ہے کہ سب دروازے بند ہیں, ایک ہے لیکن ہم اس کو آزمانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہمیں اتنا بھی اعتبار نہیں ہے اپنے رب پر کہ چلے اس راستے کو آزما کر ہی دیکھیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. اقبال کے اس فتوے کی روشنی میں اپنا مقام اور محل خود معین کر دیجیے. کس سے امیدیں ہیں؟ امریکہ سے ہیں, ابھی بھی ہیں. خدا سے نا امیدی, کوئی توقع اللہ سے نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. یہ ہے جس کے لیے میں نے وہ آیات پڑھی ہیں سورہ داریات کی, میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمان کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے اور ہم بڑی وسعت والے. یہ آسمان جو ہے یہ آئنسٹائن نے تخلیق نہیں کیا ہے یا کسی نیوٹن نے تخلیق نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. بیائی دن اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف بھی اشارہ ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں جتنا ہمارا سائنس علم اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے اس قدرت کا احساس مزید گہرا ہوتا ہے. کوئی وسعتیں ہیں, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم بڑی وسعت والے ہیں. اور بیائی دن میں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس طرف بھی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے, بڑے اہتمام سے اللہ نے بنایا تو کوئی مقصد. جسے قرآن مجید دوسرے مقامات پر کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ بامقصد تخلیق ہے, ایسے ہی کھیل نہیں ہے اللہ کا. یہ کوئی سٹیبل ٹائپ چیز نہیں ہے یا کوئی اور بلاکس نہیں ہے جن کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ایک تفریح کا سامان پیدا کیا. معاذ اللہ, بالحق. والارض فرشناها فنعم الماهدون, اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کیسے ہیں ہم عمدہ بچھانے والے. ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے اس زمین کو, حالانکہ زمین کئی اعتبارات سے حرکت میں ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں, صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک اس کی محوری حرکت ہے, ایک سورج کے گرد اس کا جو ہے وہ گھومنا ہے, ایک یہ پورا جو ہے سورج اپنے پورے کنبے کے ساتھ ایک گلیکسی کے اندر گردش کر رہا ہے. بیک وقت کتنی ڈائمینشن اس کی حرکت کی ہے, لیکن ہمارے لیے کتنی پرسکون بنا دی گئی. والارض فرشناها فنعم الماهدون, کیا ہی عمدہ ہیں ہم بچھانے والے. ومن كل شيء خلقنا زوجين, اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک جہت ہے, ایک ڈائمینشن, اور اسی میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ حیات دنیاوی اس کا بھی ایک جوڑا ہے, اور وہ جوڑا ہے حیات اخروی, حیات آخرت. وہ جو بات آئی تھی جو کچھ پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا, اس کی طرف اشارہ مثبت ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، غور و فکر سے کام لو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ عطا کیا ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہیں کرو، اس کائنات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اس کو استعمال کرو، اور رب کی خلاقی جو ہے اس کی عظمت، اس سے واقفیت کے لیے ان کو بروئے کار لاؤ، غور و فکر کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس لپکو اور دوڑو اللہ کی طرف. کل قدرت کا مالک وہ ہے، تمہیں لوٹنا پلٹ کر جانا بالآخر اس کی طرف ہے، تو اب بھی عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرو. اس کائنات میں اور کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے، اور اگر رب تم سے راضی ہو جائے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے. لہذا دوڑو اور دبکو اللہ کی طرف ہر حال میں. اس سورہ زاریات کے تیسرے رکوع سے پہلے دوسرے رکوع میں سابقہ اقوام کا ذکر ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑے بڑے سولیزیشنز تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون، لیکن جب تکذیب کی اللہ اور رسول کی تعلیمات کا انکار کیا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب ہلاکت سے دوچار کیا. اصل قادر مطلق تو وہ ہے، لبکو اس کی طرف. اس وقت یہ تھا کہ وہ تہذیبیں ایک علاقے تک محدود تھیں، فرعون کا اقتدار ایک خاص حصے پر تھا. اب یہ گلوبل معاملہ ہے، لہذا ہمارا سر اور جھکتا ہے امریکہ کے سامنے. وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہمارے سر پر سوار بھی ہے، اس طرح سے سوار ہے کہ اس کے پرے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نظر ہی نہیں آ رہا. سول سپریم پاور آف یونیورس جو ہے اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں. ففروا الی اللہ، لپکو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، اور یہ وہ رسولوں کا پیغام ہے. ہر رسول نے یہ کہا کہ دیکھو اے قوم، میں تمہاری طرف آیا ہوں اس کی جانب سے صاف صاف خبردار کر دینے والا بنا. ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت سمجھ بیٹھنا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اصل اختیار کا مالک وہ ہے. اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ یہ کہ جو اللہ چاہے جتنا چاہے، لیکن وعدہ ہے اللہ کا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم نے اب بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تو تم ہی غالب اور سر بلند ہوگے. قیامت تک کے لیے وعدہ ہے. لیکن یا پھر میں کہوں گا کہ قوموں کا معاملہ ایک دو افراد سے وابستہ نہیں ہوتا. قوم بحیثیت قوم جب تک اپنا قبلہ درست نہیں کرے، دنیا میں جو ہے تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. قوم اپنا قبلہ درست کر لے، اور وہ قبلہ کیا ہے جو آگے درست کرنا ہے، اس کے پوائنٹ یہاں پر لکھے ہوئے، میں گن دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، آپ ان پر غور کیجئے گا. تو پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں آیا ہوا عذاب چل سکتا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر عزت اور سربلندی بھی عطا فرمائے گا. اور سب سے اہم شے جو ہمارے لیے ہے وہ اخروی نجات ہے. اس کا راستہ تو صرف ہے ہی یہ. آئیے اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کے سایہ رحمت میں آنے کی خاطر اپنے سابقہ گناہوں پر اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے. دیکھیے یہ ہے طریقہ جو آپ کو میں تجویز کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر شخص کو کرنا ہے، اور یہ ہمارا پیغام ہر مسلمان کے لیے. اپنے رب کو راضی کرنے اہم ترین بات یہ، اور اس کے سایہ رحمت میں آنے کی خاطر اپنے سابقہ گناہوں پر اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے عہد کریں کہ اب امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد حیات ہوگا. سب سے پہلے تو یہ طے کریں قوم. لہذا آئندہ ہم، اور اگر کوئی اور طے نہیں کرتا تو ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پہ تو طے کرے نا. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے، یہ طے کر لیجیے. مقدم کون سی چیز ہوگی؟ زمانے کا چلن، برادری کا رواج،
یا اللہ اور رسول کا فیصلہ حکم، سود کے بغیر پوری دنیا میں گزارا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مقدم بات ہے، یا اللہ اور رسول کا فیصلہ کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر عملی گناہوں میں، طے کریں زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، ان کو میں نے تھوڑا سا واضح کیا. نمبر ایک، ہمارے دین نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد معین کر دیے ہیں ان سب کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کس لیے آئے ہیں؟ پڑھ کے ثواب حاصل کریں یا ایصال ثواب کے لیے مردوں کو ثواب بخش دیں؟ عمل کرنا ہے، ان کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. یہ حقوق ہیں، ہمارے ذمے ہیں. حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں بحث پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں، یہ تم پر فرض تھا، دوسرے کا یہ حق تھا، ادا کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں لوری دے کر سنایا گیا کہ کچھ بھی کرو، جو کچھ بھی ہو، جنت میں تمہاری نشست پکی ہے. قرآن اور سنت سے اس کی تائید نہیں ہوتی. ایمان، عمل صالح، جو صراط مستقیم پر گامزن ہوگا نجات اسی کی ہوگی. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان تھا لیکن اگر گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو گیا تو اس کے گناہوں کی بقدر سزا اس کو ملے گی. وہ سال ہا سال یا سد ہا سال جو ہے وہ جہنم میں گزار کر پھر ایک وقت آئے گا کہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن وہ بھی کس کے لیے؟ جس کے دل میں ایمان ہو، نور ایمان موجود ہو. ہم اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہوئے کہ بالآخر تو جنت میں جائیں گے نا. لہذا اللہ اور اس کے رسول کے احکام، قرآن کی تعلیمات ہماری جوتی کی نوک پر ہیں. تو سب سے پہلی بات، ہمارے دین نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد معین کر دیے ہیں ان سب کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس کا عائد کرے ہم میں سے ہر شخص، اور آگے بڑھیے، تمام حرام باتوں سے بچیں گے، خصوصاً سود اور جوئے کی ہر شکل سے مکمل اجتناب کریں گے، اور حلال روزی پر اکتفا کریں گے. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. رب کو راضی کرنا ہے. رب تو دعائیں قبول نہیں کرتا، عبادت قبول نہیں کرتا اگر معاش کے اندر حرام شامل ہو. ہم کس بھول کا شکار ہیں؟ اس سے آگے چلیے. نمبر تین، مغربی طرز معاشرت کو چھوڑ کر رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت کو اپنی زندگی میں رائج کریں گے. یہ آدمی فیصلہ کر لے تو تفصیلات ہر جگہ موجود ہیں، دستیاب ہیں، لیکن راستہ یہ، اور اس پر ایک مستضاد ہے، ایک اور چیز. نہ صرف یہ کہ ذاتی زندگی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے بلکہ ملک خداداد پاکستان میں نظام خلافت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ عادلانہ اجتماعی نظام کے قیام اور شریعت کے مکمل نفاذ کے لیے بھی مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس راہ میں اپنا تن من دھن نچھاور کریں گے. یہ اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ آیات میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پختہ وعدہ کیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ رب کی زمین پر رب کا نظام، وہ اللہ کا دیا ہوا دین حق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، اس کو قائم و غالب کرنا، یہ رب کی نصرت ہے. جو قوم یہ کرے گی، اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی مدد کرے گا. ہمیں امریکہ کے مقابلے میں اللہ کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے. اس کا راستہ یہ ہے، پہلے ہم خود اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ہم میں سے ہر شخص درست کرے، جس کے تقاضے پہلے میں نے درج کر دیے، اور پھر اس پر کار بند ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی شروع کر دے. اس لیے کہ رب کی رحمت و نصرت حاصل کرنے کا یہی یقینی طریقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے قوم یونس کی طرح اس عذاب کو ہم سے ٹال دے جو آج ہمارے سر پر مسلط ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ کی نصرت و حمایت اگر حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کی بات ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے, اِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ. اے مسلمانوں, سوچ لو, سمجھ لو اس بات کو, تلے باندھ لو, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے, وہ تمہارا سپورٹر بن جائے, تمہیں اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہو جائے, تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. مسلمانوں کے معاملے میں یہ ہے قاعدہ کلیہ, اور اس کو نصرت اور مدد حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے, یعنی تمام طاقتیں بھی اگر مخالف ہیں, کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.